اور من جملہ ان آیات قرآنی کے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ روح القدس ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ کے ملہم بندوں کے ساتھ رہتا ہے اور انہیں علم اور حکمت اور پاکیزگی کی تعلیم کرتا ہے، یہ آیت کریمہ ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان و ایدہم بروح منہ. المجادلہ 23. یعنی ان مومنوں کے دلوں میں خدا تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا اور روح القدس سے ان کو مدد دی. دل میں ایمان کے لکھنے سے یہ مطلب ہے کہ ایمان فطرتی اور طبعی ارادوں میں داخل ہو گیا اور جزوِ طبیعت بن گیا اور کوئی تکلف اور تصنع درمیان نہ رہا. اور یہ مرتبہ کہ ایمان دل کے رگ و ریشہ میں داخل ہو جائے اس وقت انسان کو ملتا ہے کہ جب انسان روح القدس سے معید ہو کر ایک نئی زندگی پاوے. اور جس طرح جان ہر وقت جسم کی محافظت کے لیے جسم کے اندر رہتی ہے اور اپنی روشنی اس پر ڈالتی رہتی ہے، اسی طرح اس نئی زندگی کی روح القدس بھی اندر آباد ہو جائے اور دل پر ہر وقت اور ہر لحظہ اپنی روشنی ڈالتی رہے. اور جیسے جسم جان کے ساتھ ہر وقت زندہ ہے، دل اور تمام روحانی قوا روح القدس کے ساتھ زندہ ہوں. اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے بعد بیان کرنے اس بات کے کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا، یہ بھی بیان فرمایا کہ روح القدس سے ہم نے ان کو تائید دی. کیونکہ جبکہ ایمان دلوں میں لکھا گیا اور فطرتی حروف میں داخل ہو گیا تو ایک نئی پیدائش انسان کو حاصل ہو گئی، اور یہ نئی پیدائش بجز تائید روح القدس کے ہرگز نہیں مل سکتی. روح القدس کا نام اسی لیے روح القدس ہے کہ اس کے داخل ہونے سے ایک پاک روح انسان کو مل جاتی ہے. قرآن کریم روحانی حیات کے ذکر سے بھرا پڑا ہے، اور جا بجا کامل مومنوں کا نام احیا یعنی زندے اور کفار کا نام اموات یعنی مردے رکھتا ہے. یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ کامل مومنوں کو روح القدس کے دخول سے ایک جان مل جاتی ہے، اور کفار گو جسمانی طور پر حیات رکھتے ہیں مگر اس حیات سے بے نصیب ہیں جو دل اور دماغ کو ایمانی زندگی بخشتی ہے. سامعین، اس وقت ہم آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 کا صفحہ نمبر 102 سن رہے ہیں. اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت کریمہ کی تائید میں احادیث نبویہ میں جا بجا بہت کچھ ذکر ہے، اور بخاری میں ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہے، اور وہ یہ ہے: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع لحسان ابن ثابت منبرا فی المسجد فکان ینافح علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اید حسان بروح القدس کما نافح عن نبیک. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کے لیے مسجد میں منبر رکھا، اور حسان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار سے جھگڑتا تھا اور ان کی حجب کا مدح کے ساتھ جواب دیتا تھا. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کے حق میں دعا کی اور فرمایا کہ یا الہی، حسان کو روح القدس کے ساتھ یعنی جبرائیل کے ساتھ مدد کر. اور ابو داؤد نے بھی ابن سیرین سے اور ایسا ہی ترمذی نے بھی یہ حدیث لکھی ہے اور اس کو حسن صحیح کہا ہے، اور بخاری اور مسلم میں بطول الفاظ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کو کہا عجب انی اللہم ایدہو بروح القدس، یعنی میری طرف سے اے حسان کفار کو جواب دے، یا الہی اس کی روح القدس سے مدد فرما. ایسا ہی حسان کے حق میں ایک یہ بھی حدیث ہے حاجہم و جبرائیل ما کا، یعنی اے حسان کفار کی بدگوئی کے ساتھ جواب دے اور جبرائیل تیرے ساتھ ہے. اب ان احادیث سے ثابت ہوا کہ حضرت جبرائیل حسان کے ساتھ رہتے تھے اور ہر دم ان کے رفیق تھے، اور ایسا ہی یہ آیت کریمہ بھی کہ ایدہم بروح من ہو. المجادلہ 23 صاف اور کھلے کھلے طور پر بتلا رہی ہے کہ روح القدس مومنوں کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ اس قسم کی آیت جو حضرت عیسیٰ کے حق میں آئی ہے یعنی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ بقرہ 88، اس کی تفسیر میں تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ روح القدس ہر وقت قرین اور رفیق حضرت عیسیٰ کا تھا اور ایک دم بھی ان سے جدا نہیں ہوتا تھا. دیکھو تفسیر حسینی، تفسیر مظہری، تفسیر عزیزی، معالم ابن کثیر وغیرہ، اور مولوی صدیق حسن فتح البیان میں اس آیت کی تفسیر میں یہ عبارت لکھتے ہیں وکان جبرائیل و یسیر و معیسیٰ حیث و سارا فلم یفارق ہو حتیٰ سائدہ بہی علی السمائے. یعنی جبرائیل ہمیشہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتا تھا، ایک طرفہ العین بھی ان سے جدا نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ ہی آسمان پر گیا. اس جگہ دو باتیں نہایت قابل افسوس ناظرین کی توجہ کے لائق ہیں. اول یہ کہ ان مولویوں کا تو یہ اعتقاد تھا کہ جبرائیل وحی لے کر آسمان سے نبیوں پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتا تھا اور تبلیغ وحی کر کے پھر بلا توقف آسمان پر چلا جاتا تھا۔ اب مخالف اس عقیدے کے حضرت عیسیٰ کی نسبت ایک نیا عقیدہ تراشا گیا، اور وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کی وحی کے لیے جبرائیل آسمان پر نہیں جاتا تھا بلکہ وحی خود بخود آسمان سے گر پڑتی تھی، اور جبرائیل ایک طرفہ طلعین کے لیے بھی حضرت عیسیٰ سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ اسی دن آسمان کا منہ جبرائیل نے بھی دیکھا جب حضرت عیسیٰ آسمان پر تشریف لے گئے، ورنہ پہلے اسے 33 برس تک برابر دن رات زمین پر رہے اور ایک دم کے لیے بھی حضرت عیسیٰ سے جدا نہیں ہوئے، اور برابر 33 برس تک اپنا وہ آسمانی مکان جو 1000 کوس کے طول و عرض سے کچھ کم نہیں ویران سنسان چھوڑ دیا۔ حالانکہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ ایک دم کے لیے بھی آسمان بقدر بالشت بھی فرشتوں سے خالی نہیں رہتا، اور 33 برس تک جو حضرت عیسیٰ کو وہی پہنچاتے رہے اس کی طرز بھی سب انبیاء سے نرالی نکلی، کیونکہ بخاری نے اپنی صحیح میں اور ایسا ہی ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے اور ایسا ہی مسلم نے بھی اس پر اتفاق کیا ہے کہ نزول جبرائیل کا وحی کے ساتھ انبیاء پر وقتاً فوقتاً آسمان سے ہوتا ہے، یعنی وہ تجلی جس کی ہم تشریح کر آئے ہیں، اور اس کی تائید میں ابن جریر اور ابن کثیر نے یہ حدیث بھی لکھی ہے۔ عن النواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ تبارک و تعالی ان یوحى بامرہ تکلم بالوحی فاذا تکلم اخذت السماوات منه رجفۃ او قال رعدۃ شدیدۃ من خوف اللہ تعالی فاذا سمع بذلك اهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون اول من يرفع راسه جبرائيل عليه الصلاه والسلام فكلمه الله من وحيه بما اراد فيمضي به جبرائيل عليه الصلاه والسلام على الملائكه كلها من سماء الى سماء يساله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل فيقول عليه السلام قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل فينتهي جبرائيل بالوحي الہائس امرہ اللہ تعالی من السماء والارض۔ یعنی نواس بن سمعان سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت خدا تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ وہ کوئی امر وحی اپنی طرف سے نازل کرے تو بطور وحی متکلم ہوتا ہے، یعنی ایسا کلام کرتا ہے جو ابھی اجمال پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک چادر پوشیدگی کی اس پر ہوتی ہے، تب اس محجوب المفہوم کلام سے ایک لرزہ آسمانوں پر پڑ جاتا ہے جس سے وہ ہولناک کلام تمام آسمانوں میں پھر جاتا ہے اور کوئی نہیں سمجھتا کہ اس کے کیا معنی ہیں، اور خوف الہی سے ہر یک فرشتہ کانپنے لگتا ہے کہ خدا جانے کیا ہونے والا ہے، اور اس ہولناک آواز کو سن کر ہر یک فرشتے پر گشی طاری ہو جاتی ہے اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام سجدے سے سر اٹھاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس وحی کی تمام تفصیلات اس کو سمجھا دیتا ہے اور اپنی مراد اور منشا سے مطلع کر دیتا ہے، تب جبرائیل اس وحی کو لے کر تمام فرشتوں کے پاس جاتا ہے جو مختلف آسمانوں میں ہیں، اور ہر یک فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ آواز ہولناک کیسی تھی اور اس سے کیا مراد تھی، تب جبرائیل ان کو یہ جواب دیتا ہے کہ یہ ایک امر حق ہے، اور خدا تعالیٰ بلند اور نہایت بزرگ ہے، یعنی یہ وحی ان حقائق میں سے ہے جن کا ظاہر کرنا اس العلی الکبیر نے قرین مصلحت سمجھا ہے، تب وہ سب اس کے ہم کلام ہو جاتے ہیں، پھر جبرائیل اس وحی کو اس جگہ پہنچا دیتا ہے جس جگہ پہنچانے کے لیے اس کو حکم تھا، خواہ آسمان یا زمین۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نزول وحی کے وقت جبرائیل آسمان پر ہی ہوتا ہے، اور پھر جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اس کی آواز میں قوت اور قدرت بخشی ہے اپنے محل میں اس وحی کو پہنچا دیتا ہے۔ اس صورت میں یہ عقیدہ رکھنا کہ گویا جبرائیل اپنے اصلی وجود کے ساتھ آسمانوں سے ہجرت کر کے حضرت عیسیٰ کے پاس آ گیا تھا اور 33 برس برابر ان کے پاس رہا، اور وہ تمام خدمات جو آسمانوں پر اس کے سپرد تھیں جن کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں وہ 33 برس تک مارز التوا میں رہیں، کیسا باطل عقیدہ ہے، جس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہی بغیر توسط جبرائیل کے خود بخود زمین پر نازل ہوتی تھی اور زمین پر ہی وہی جبرائیل کو مل جاتی تھی۔ دوسری بات ناظرین کی توجہ کے لائق یہ ہے کہ ان مولویوں نے بات بات میں حضرت عیسیٰ کو بڑھایا اور ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ غضب کی بات ہے کہ ان کا عقیدہ حضرت مسیح کی نسبت تو یہ ہو کہ کبھی روح القدس ان سے جدا نہیں ہوتا تھا اور مسیح شیطان سے وہ بری تھے، اور یہ دونوں باتیں انہی کی خصوصیت تھی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان کا یہ اعتقاد ہو کہ نہ روح القدس ہمیشہ اور ہر وقت ان کے پاس رہا، اور نہ وہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد مسے شیطان سے بری تھے، باوجود ان باتوں کے یہ لوگ مسلمان کہلاویں۔ ان کی نظر میں ہمارے سید و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردہ، مگر حضرت عیسیٰ اب تک زندہ، اور عیسیٰ کے لیے روح القدس دائمی رفیق، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس نعمت سے بے بہرا، اور حضرت عیسیٰ مسیح شیطان سے محفوظ، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ نہیں۔ جن لوگوں کے یہ عقائد ہوں، ان کے ہاتھ سے جس قدر دین اسلام کو اس زمانے میں نقصان پہنچ رہا ہے، کون اس کا اندازہ کر سکتا ہے؟ یہ لوگ چھپے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ چاہیے کہ ہر یک مسلمان اور سچا عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پرہیز کرے۔ سلف صالح کو سراسر شرارت کی راہ سے اپنے اقوال مردودہ کے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اپنی نابینائی کی وجہ سے سلف صالح کے اقوال کو سمجھ نہیں سکتے، اور نہ احادیث نبویہ کی اصل حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ صرف دھوکہ دینے کی راہ سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ حال ہے تو یہی عقیدہ سلف صالح کا ہے۔ اے نادانوں، یہ سلف صالح کا ہرگز طریقہ نہیں۔ اگر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ اعتقاد رکھتے کہ کبھی یا مدتوں تک آپ سے روح القدس جدا بھی ہو جاتا تھا، تو وہ ہرگز ہر یک وقت اور ہر یک زمانے کی احادیث کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ نہ کرتے۔ ان کی نظر تو اس آیت پر تھی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، النجم 4:5۔ اگر صحابہ تمہاری طرح مسیح شیطان کا اعتقاد رکھتے تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المعصومین کیوں قرار دیتے؟ خدا تعالیٰ سے ڈرو، کیوں افطرا پر کمر باندھی ہے؟ مصطفیٰ را چون فروتر شد مقام، از مسیح ناصری اعتف لکھام، آن کے دستے پاک او دستے خداست، چون تمام گفتن کے از روحش جداست، آن کے ہر کردار و قولش دین ماست، یکتم از جبریل بودش چون رواست، بر امام انبیاء این افطرا چون نمی ترسید از قہر خدا۔ آئینہ کمالات اسلام میں یہ جو چار اشعار ہیں، ان کا ترجمہ میں سامعین کی سہولت کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ دورسمین فارسی کا الگ سے ترجمہ جو حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہوا ہے، وہاں سے اس کا ترجمہ پڑھا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کیوں کر کم ہو گیا؟ مسیح ناصری سے اے نادان لڑکے، وہ کہ جس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، اس کی بابت کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ روح القدس سے الگ ہے؟ وہ جس کا ہر قول و فعل ہمارا دین ہے، تو ایک دم کے لیے بھی جبرائیل سے اس کی جدائی کیوں کر جائز ہو سکتی ہے؟ نبیوں کے سردار پر یہ افطرا، تم کیوں خدا کے غضب سے، خدا کے غصے سے نہیں ڈرتے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صحابہ کا بلا شبہ یہ اعتقاد تھا کہ آن جناب کا کوئی فعل اور کوئی قول وحی کی آمیزش سے خالی نہیں، گوب وحی مجمل ہو یا مفصل، خفی ہو یا جلی، بین ہو یا مشتبہ، یہاں تک کہ جو کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معاملات و مکالمات خلوت اور سر میں بیویوں سے تھے، یا جس قدر عقل اور شرب اور لباس کے متعلق اور معاشرت کی ضروریات میں روزمرہ کے خانگی امور تھے، سب اسی خیال سے احادیث میں داخل کیے گئے کہ وہ تمام کام اور کلام روح القدس کی روشنی سے ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور امام احمد بچند وسائط عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ نے کہا کہ میں جو کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا لکھ لیتا تھا تا میں اس کو حفظ کر لوں، پس بعض نے مجھ کو منع کیا کہ ایسا مت کر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، کبھی غضب سے بھی کلام کرتے ہیں، تو میں یہ بات سن کر لکھنے سے دستکش ہو گیا، اور اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی مجھ کو قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ جو مجھ سے صادر ہوتا ہے، خواہ قول ہو یا فعل، وہ سب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہی احادیث کی کتابوں میں بعض امور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی غلطی کا بھی ذکر ہے، اگر کل قول و فعل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی سے تھا، تو پھر وہ غلطی کیوں ہوئی؟ گو آ حضرت اس پر قائم نہیں رکھے گئے۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ وہ اجتہادی غلطی بھی وحی کی روشنی سے دور نہیں تھی، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے قبضہ سے ایک دم جدا نہیں ہوتے تھے، بس اس اجتہادی غلطی کی ایسی ہی مثل ہے جیسے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں چند دفعہ سہو واقع ہوا تا اس سے دین کے مسائل پیدا ہوں۔ سو اسی طرح بعض اوقات اجتہادی غلطی ہوئی تا اس سے بھی تکمیل دین ہو، اور بعض باریک مسائل اس کے ذریعہ سے پیدا ہوں، اور وہ سہو بشریت بھی تمام لوگوں کی طرح سہو نہ تھا بلکہ دراصل ہم رنگے وہی تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تصرف تھا جو نبی کے وجود پر حاوی ہو کر اس کو کبھی ایسی طرف مائل کر دیتا تھا جس میں خدا تعالیٰ کے بہت مصالح تھے۔ سو ہم اس اجتہادی غلطی کو بھی وحی سے علیحدہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ایک معمولی بات نہ تھی، بلکہ خدا تعالیٰ اس وقت اپنے نبی کو اپنے قبضہ میں لے کر مصالح عام کے لیے ایک نور کو صحف کی صورت میں یا غلط اجتہاد کے پیرایا میں ظاہر کر دیتا تھا، اور پھر ساتھ ہی وحی اپنے جوش میں آ جاتی تھی، جیسے ایک چلنے والی نہر کا ایک مصلحت کے لیے پانی روک دیں اور پھر چھوڑ دیں۔ بس اس جگہ کوئی عقل مند نہیں کہہ سکتا کہ نہر سے پانی خشک ہو گیا یا اس میں سے اٹھا لیا گیا۔ یہی حال انبیاء کی اجتہادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مصالح کے لیے انبیاء کے فہم اور ادراک کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، تب کوئی قول یا فعل صحب یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے، اور وہ حکمت جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے، تب پھر وحی کا دریا زور سے چلنے لگتا ہے اور غلطی کو درمیان سے اٹھا دیا جاتا ہے، گویا اس کا کبھی وجود نہیں تھا۔ حضرت مسیح ایک انجیر کی طرف دوڑے گئے تا اس کا پھل کھائیں، اور روح القدس ساتھ ہی تھا، مگر روح القدس نے یہ اطلاع نہ دی کہ اس وقت انجیر پر کوئی پھل نہیں۔ بائیں ہما یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ شاذ و نادر معدوم کے حکم میں ہوتا ہے۔ بس جس حالت میں ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,000,000 کے قریب قول و فعل میں سراسر خدائی کا ہی جلوہ نظر آتا ہے، اور ہر بات میں، حرکات میں، سکنات میں، اقوال میں، افعال میں روح القدس کے چمکتے ہوئے انوار نظر آتے ہیں، تو پھر اگر ایک آدھ بات میں بشریت کی بھی بو آوے تو اس سے کیا نقصان۔ بلکہ ضرور تھا کہ بشریت کے تحقق کے لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تا لوگ شرک کی بلا میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ بالآخر ہم چند اقوال پر اس مضمون کو ختم کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالح کا ہرگز یہ عقیدہ نہ تھا کہ روح القدس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص خاص وقتوں پر نازل ہوتا تھا، اور دوسرے اوقات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نعوذ باللہ بکلی محروم ہوتے تھے۔ ازاں جملہ وہ قول ہے جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ کے صفحہ 42 میں لکھا ہے، جس کا ماحصل یہ ہے کہ ملائکہ وحی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دائمی رفیق اور قرین ہیں۔ چنانچہ وہ جامع الاصول اور کتاب الوفا سے نقل کرتے ہیں کہ ابتدائے نبوت سے 3 برس برابر حضرت اسرافیل ملازم صحبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور پھر حضرت جبرائیل دائمی رفاقت کے لیے آئے، اور بعد اس کے صاحب سفر و سعادت سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کے تھے جب حضرت اسرافیل کو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ملازم خدمت رہیں۔ بس اسرافیل ہمیشہ اور ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 11واں سال پورا ہونے تک یہی حال تھا، مگر اسرافیل بجز کلمہ 2 کلمہ کے اور کوئی بات وحی کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہیں ڈالتا تھا۔ ایسا ہی میکائیل بھی حضرت کا قرین رہا، پھر بعد اس کے حضرت جبرائیل کو حکم ہوا، اور وہ پورے 29 سال قبل از وحی ہر وقت قرین اور مصاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پھر بعد اس کے وحی نبوت شروع ہوئی۔ اس بیان سے ہر یک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ جن بزرگوں نے مثلا حضرت جبرائیل کی نسبت لکھا ہے کہ وہ نبوت سے پہلے بھی 29 سال تک ہمیشہ اور ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی رفیق تھا، ان کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جبرائیل کسی وقت آسمان پر بھی چلا جاتا تھا، کیونکہ کسی وقت چھوڑ کر چلا جانا دوام قرب اور معیت غیر منقطع کے منافی ہے۔ لیکن جب ان بزرگوں کا دوسرا عقیدہ بھی دیکھا جائے کہ جبرائیل علیہ السلام کا قرارگاہ آسمان ہی ہے اور وہ ہر ایک وحی آسمان سے ہی لاتا ہے، تو ان دونوں عقیدوں کے ملانے سے جو تناقض پیدا ہوتا ہے اس سے رہائی پانے کے لیے بجز اس کے اور کوئی راہ نہیں مل سکتی کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ جبرائیل علیہ السلام کا آسمان سے اترنا حقیقی طور پر نہیں بلکہ تمثلی ہے، اور جب تمثلی طور پر اترنا ہوا تو اس میں کچھ حرج نہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے تمثلی وجود سے ہمیشہ اور ہر وقت اور ہر دم اور ہر طرفۃ العین انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رہے، کیونکہ وہ اپنے اصلی وجود کے ساتھ تو آسمان پر ہی ہے۔ اور اسی مذہب کی تصدیق اور تصویب شیخ عبدالحق محدث دہلی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ کے صفحہ 45 میں کی ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ نزول جبرائیل جو بعض اوقات دہیہ قلبی کی صورت میں یا کسی اور انسان کی صورت میں ہوتا تھا، اس میں اہل نظر کو اشکال ہے، اور یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اگر در حقیقت جبرائیل علیہ السلام ایک نیا جسم اپنے لیے مشابہ جسم دہیہ قلبی حاصل کر کے اس میں اپنا روح داخل کر دیتے تھے، تو پھر وہ اصلی جسم ان کا جس کے 300 جناحیں کس حالت میں ہوتا تھا؟ کیا وہ جسد بے روح پڑا رہتا تھا اور حضرت جبرائیل فوت ہو کر پھر بطریق تناسخ دوسرے جسم میں جاتے تھے؟ اس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں کہ اہل تحقیق کے نزدیک یہ تمثلی نزول ہے نہ حقیقی، تحقیقتاً ایک جسم کو چھوڑنا اور دوسرے جسم میں داخل ہونا لازم آوے۔ پھر لکھتے ہیں، بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذہن میں جو دہیہ قلبی کی صورت علمیہ تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بوجہ قدرت کاملہ و ارادات شاملہ اپنی کے اس صورت پر اپنے وجود کا افاضہ میں جمیع صفات کاملہ اپنی کے کر کے تمثل کے طور پر اس میں اپنے تئیں ظاہر کر دیتے تھے، یعنی دہیہ قلبی کی صورت میں بطور تمثل اپنے تئیں دکھلا دیتے تھے، اور اس صورت علمیہ کو اپنی صفات سے متلبس کر کے نبی علیہ السلام پر تمثلاً ظاہر کر دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ جبرائیل آپ اپنے اصلی وجود کے ساتھ آسمان سے اترتا تھا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام اپنے مقام پر آسمان میں ثابت و قائم رہتا تھا، اور یہ جبرائیل اس حقیقی جبرائیل کی ایک مثال تھی، یعنی اس کا ایک ذیل تھا، اس کا عین نہیں تھا، کیونکہ عین جبرائیل تو وہ ہے جو اپنی صفات خاصہ کے ساتھ آسمان پر موجود ہے، اور اس کی حقیقت اور شان الگ ہے۔ پھر اس قدر تحریر کے بعد شیخ صاحب مصوف لکھتے ہیں کہ جس طرح جبرائیل علیہ السلام تمثلی صورت میں نہ حقیقی صورت میں نازل ہوتا رہا، یہی مثال روحانیات کی ہے، جو بصورت جسمانیات متمثل ہوتی ہیں، اور یہی مثال خدا تعالیٰ کے تمثل کی بھی ہے جو اہل کشف کو صورت بشر پر نظر آتا ہے، اور یہی مثال مکمل اولیاء کی ہے جو مواضع متفرقہ میں بصور متعددہ نظر آ جاتے ہیں۔